أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج مئی 1981 کی 21 تاریخ ہے، 22 تاریخ ہے، اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ حامیم السجدہ 41 کی آیت 51 سے ہو رہا ہے. لیکن اس آیت پر آنے سے پہلے ایک مختصر سے نقطہ کی وضاحت. سابقہ درس کے آخر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں موجودہ اسلام کی روح سے زکات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جتنا جی چاہے کوئی دولت جمع کرتا جائے، اور اس کے بعد سال کے بعد اس میں سے کچھ پرسنٹیج 2.5% وہ خراج کے طور پہ دے دے، زکات اسے کہا جاتا ہے، تو باقی سارا مال پاکیزہ اور طیب ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا یہ تو قرآن کے بنیادی مسلک کے اس کے معاشی نظام کے خلاف ہے، یہ قرآن کی زکات نہیں ہے. تو مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ قرآن کی زکات پھر کیا ہے. اس دوران میں سوال آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ درس میں ہی آپ بیان کر دیجئے گا، قرآن میں یہ فیصد والی بات ہی نہیں ہے. قرآن میں تو روپے کا اس طرح سے جمع کرنا، ہوڈ کرنا، یہی ناجائز ہے. قرآن کے معاشی نظام کی بات میں کر رہا ہوں عزیزہ نمن، آج کی نہیں، اس نظام کی روح سے جسے آپ اسلامی کہیں گے، وہاں یہ ہے کہ یسدونا کا ماذا ینفقون کل رہ، کہ تم سے پوچھتے ہیں رسول کے ہم کتنا دوسروں کی ضروریات کے لیے دے دیں، ان سے کہو کہ تمہاری اپنی ضرورت سے جتنا زائد ہے وہ سب کا سب دوسروں کے لیے دے دو، تمہیں رکھنا کا ہے کہ لیے ہے. یہ ہے قرآن کی نکات. لیکن یہ تو اسے دی جائے گی، اس نظام کو دی جائے گی جو اس کی ذمہ داری رہے کہ اس نظام کے تابع بسنے والے تمام افراد کی رزق کی ذمہ داری اس نظام پر ہے. وہ نظام اس روپے سے ان افراد کی ضروریات کو پورا کرے گا. اگر وہ نظام نہیں تو قرآن کی یہ زکات بھی نہیں ہے. تو پھر تو باقی خیرات کی بات رہ جاتی ہے، جتنا بھی کسی سے ہو سکے کو دے، یہ قرآن کی زکات نہیں ہے. اصل یہ ہے جسے ہم قرآن کا معاشی نظام، قرآن کا سیاسی نظام، قرآن کا معاشرتی نظام کہتے ہیں، یہ الگ الگ کچھ نظام ایسے نہیں ہیں. قرآن کا اصل مقصد تو انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا ہے، یہ ہے منتہا سارا قرآن کی تعلیم کا. وہ انسان کو کچھ اور بناتا ہے، اس کے اندر جو تبدیلی پیدا کرتا ہے. اگر وہ اقتصادیات یا معاشیات کا دائرہ ہے تو اس میں اس تبدیلی کی روح سے جو وہ بیہیو کرتا ہے، جو طرز عمل اختیار کرتا ہے، وہ قرآن کا معاشی نظام ہو جاتا ہے. سیاست کے میدان میں وہ جس طرح سے اس کا ریئیکشن یا رد عمل جو ہوتا ہے اس انسان کا جو قرآن نے پیدا کیا ہے، اس سے اس کا سیاسی نظام قائم ہوتا ہے. یعنی بنیاد تو فرد کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کی. غیر قرآنی زندگی میں یہ اینیمل انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں، حیوانی جذبہ جو ہوتا ہے، وہ کارفرما ہوتا ہے، اور ہمارے اس دور میں تو وہ شدت اختیار کر گیا. اس میں ہر فرد زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی فکر کرتا ہے، لینے کی فکر کرتا ہے، رکھنے کی فکر کرتا ہے، قبضے کی فکر کرتا ہے، پوزیشن کی فکر کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ضرورت کے تابع نہیں ہے، محض اس کو سمیٹ کر اپنے قابو میں رکھنے کے لیے. یہ جو جذبہ ہے، یہ عجیب بات ہے، اسے پرائیویٹ پراپرٹی کہتے ہیں. یہ خود لفظ پرائیویٹ جو ہے، اوریجن جو اس کا ہے لیٹن میں، لاطینی سے اوریجن آیا ہے انگریزی زبان میں، اس کے معنی ہے دوسروں کو معلوم کرنا. یعنی اس لفظ کے معنی ہے، کسی زمانے میں جب وہاں بھی یہ چیز تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت ہوگی نا جب ناصر، اس زمانے میں یہ جو زبان تھی اس کے معنی یہ ہیں. تو واقعی دو روٹیاں آپ کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے، دو چار جو اور جمع کر کے آپ رکھ لیتے ہیں وہ اس بھوکے سے اس بھوکے کو محروم کر دیتے ہیں جس کے حصے میں یہ روٹیاں جانی تھی. قرآن اس قسم کا انسان پیدا کرتا ہے جو صرف اپنی ضرورت کے لیے رکھے، اور اس کے لیے پھر نظام یہ ہوتا ہے کہ وہ نظام اس کی گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے کہ تم بھوکے نہیں رہو گے. تو اس کے بعد وہ انسان ایسا پیدا کرتا ہے کہ وہ جو یہ جذبہ تھا نا ہولڈنگ کا، پوزیشن کا، لینے کا، وہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. جذبہ باقی رہتا ہے، ضرورت زندگی نظام پوری کرتا ہے. اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے، زیادہ سے زیادہ دیتا چلا جائے. تو جب یہ ہو انسانوں کے اندر تبدیلی، تو اس کے بعد یہ نظام سے وہ ساری عمر جمع کرتا چلا جائے، جمع کرتا چلا جائے، اور اس میں سے اتنا سا جو دیتا چلا جائے، یہ تو اسلام کی بنیاد کے خلاف چیز ہے. وہ تو انسان ایسے پیدا کرتا ہے کہ ان کا جذبہ لینے اور جمع کرنے کا ہوتا ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کمانا، زیادہ سے زیادہ دینا، وہ انسان اس قسم کے پیدا کرتا ہے. اور اب بھی اگر یہ وضی حدیثیں ہمارے ہاں بڑی سرمایہ داری کے نظام میں، اس میں یہ ہے نا کہ سارا جمع کرتے چلے جاؤ اور سال کے بعد 2.5% دے دو، باقی سارا مال حلال ہو تو یہ ہو جاتا ہے. یہ سب سرمایہ داری کے نظام کی وضع کرتا حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. ان میں بھی کہیں کہیں ایسی ہمارے سامنے احادیث آ جاتی ہیں جو پکار کر کہتی ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا ہوگا. ایک حدیث ہے، ابھی میں نے عرض کیا ہے نا کہ اسلام پوزیشن یا ہولڈنگ کا جو جذبہ ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ سمیٹتے ہوئے لے جانا، وہ اس جذبے کو ختم کرتا ہے اور دینے کے جذبے کو ابھارتا ہے. اب یہ جو چیز ہے کہ اتنا ہی چاہیے جتنا اپنی ضرورت کے لیے، اس وقت آپ اسے کنزیومر پراپرٹی کہہ لیجیے، جتنا کوئی خود کنزیوم کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اور وہ پوزیسو پراپرٹی ہوتی ہے جو لیتا ہے اور رکھتا چلا جاتا ہے. جمع مالہ ہوا عددا، قرآن جسے کہتا ہے جمع کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ گنتا ہی رہتا ہے، صرف اس کو کھائے گا اس میں سے کتنا، دو روٹیوں سے زیادہ تو کھا نہیں سکتا، تین کھا جائے گا، کتنا کھا جائے گا، 100 روپیہ اندر نکل جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ بندہ آپ میرا مال کہتا چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ جو مال کہتا ہے اس میں سے اس کا اتنا حصہ ہوتا ہے کہ جو وہ کھا لے اور عزم کر دے، جو وہ پہن کے پرانا کر دے، اور جو وہ دوسرے کو دے کے آخرت کے لیے سوچا اختیار کر لے، اور اس سے زائد جو اس کے پاس ہوتا ہے یا تو کوئی اس کی زندگی میں لے جاتا ہے یا مرنے کے بعد لے جاتا ہے، وہ اس کا ہوتا ہی نہیں، ہوتا تو اس کا اتنا ہی ہے جتنا وہ قرض کر لیتا اپنے اوپر. یہ ہے اصل کے معنی، تمہاری ضرورت سے زائد جتنا ہے. تو قرآن کے نظام میں جزان مان یہ ہوگی جسے آپ زکات کہتے ہیں. زکات کے معنی ہے سامان نشو و نما، یہ پیسے نہیں جس سے گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انسانیت کی. تو یہ بہرحال اس نظام کا ذکر ہے اسلامی کا، جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا نظام کے ذمے ہوتا ہے. تو جب میری ضروریات کا ذمہ دار کو ہو جائے تو میرے خام خواہ کہے کے لیے یہ سردردی ہے کہ میں جمع کرتا رہوں، جمع کرتا چلا جاؤں. ہم اس دور میں اس لیے جمع کرتے ہیں کہ کل کو مجھ پہ افتاد اگر آ کر پڑ گئی تو کوئی اس وقت ساتھ نہیں بٹائے گا میرا. رینی ڈیز جسے کہتے ہیں، مصیبت کے زمانے کے لیے مجھے کچھ رکھنا چاہیے. اور ٹھیک ہے، اس نظام کے اندر جہاں نفسا نفسی ہے، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، تو ہر ایک کو یقیناً اپنی پرزرویشن آف سیلف جو ہے، تحفظ خیش جو ہے، اس کے جذبے کے لیے آپ رکھتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کب وہ دن آنے ہیں اور کتنا لمبا عرصہ میری زندگی کا، اس لیے آدمی جمع کرتا چلا جاتا ہے. یہ سب غیر قرآنی نظام ہے عزیز آنے والے. تو یہ بات وضاحت کی ضرورت تھی کہ قرآنی نظام کی زکات کیا ہوتی، وہ نظام ہوتا ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آیت 51، یہ پہلے بھی الفاظ آ چکے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان کی کیفیت یہ ہے کتنا تھرگلا واقعہ ہوا ہے کہ کچھ مل جاتا ہے تو پھر تکبر اور حرص اور اس کا پوچھو ہی نہیں انداز کیا ہوتا ہے، تنہا بنے پھرتے ہیں. ذرا سی بھی کوئی نقصان کی چیز آتی ہے پوچھو نہیں، خدا تو ایک طرف رہا، مٹی کی ڈھیریوں کے اوپر جا کے سجدے کرتے ہیں، یا خواجہ بجا دو حضرت صاحب تو. یعنی کیفیت یہ ہے، یہ کیا چیز ہے جو قرآن نے کہی؟ کیا خدا نے یہ کہا ہے کہ صاحب یہ تو بری بات ہے کہ ہم کچھ دیتے ہیں تو ہمیں سلام کرتا ہے اور نہیں ملتا ہے تو پھر آنکھیں پھیر دیتا ہے ہم سے؟ تو کوئی ایسا نظر آیا جیسے خدا کا کوئی اپنا مقصد تھا اس لیے اس نے یہ کہا ہے؟ جو کچھ قرآن کہتا ہے اس میں خدا کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا. خدا چاہتا یہ ہے کہ تم انسان بن جاؤ. انسان بننے کے لیے یہ ڈٹرمینیشن، قوت ارادی، پختگی کسی چیز کے اوپر، جس چیز کو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں پہلی چیز اس میں پختگی اور استقامت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہوا کے ساتھ بدلتا رہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ قرآن نے کہی ہے، یہ ایک کریکٹر کی کمزوری ہے کہ ایک وقت میں فارولوادی حاصل ہے، مل رہا ہے تو اس وقت تو جناب بڑے تکبر میں بھی ہے، فرح ہے، نازہ ہے، اور ذرا سی مصیبت تکلیف آئی ہے تو اس وقت وہ اتنی پستی میں گر جاتا ہے کہ انسانیت کی سطح بھی نہیں رہتی. یہ انسان کے اندر کی ناپختگی ہے، یہ جو قرآن، جس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے. تو پہلی چیز تو ہے پختگی انسان کے اندر کی. وہ کفر میں بھی کیوں نہ ہو، اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے غلط طریقے سے، چیز تو اندر موجود ہے نا. پہلی چیز تو ہے کہ وہ پختگی ہو. جن میں پختگی ہو پھر ان کو وہ بتاتا ہے کہ تمہاری پختگی جو ہے وہ جو صحیح راستہ صداقتیں ہیں قرآن نے بتائی ان کے اوپر یہ ہونی چاہیے. اب یہاں آگے فرق پڑتا ہے کفر اور ایمان کا. لیکن اگر شروع میں ہی ناپختگی ہے تو اس ناپختگی والے لوگ اگر ایمان بھی لے آئیں گے وبال جان بن جائیں گے. جیسے قوت، یہ قوت نہایت ضروری ہے کسی فرد کے لیے بھی، ایک قوم کے لیے بھی نہایت ضروری ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے. لیکن اب قوت کا استعمال آیا. ایک استعمال تو یہ ہے کہ جو تمہیں کمزور اور غریب نظر آئے اس کا گلا گھونٹ تو خون چوس لو، قوت کا استعمال. دوسرا استعمال یہ ہے کہ ظالم کی کرائی مروڑ دو. قوت ہوگی تو یہ کرے گا نا. تو گویا یہ قوت کا ہونا جو ہے یہ بنیادی شرط ہے. اب اس کے استعمال میں فرق آتا ہے. تو اگر اس میں پختگی نہیں ہے انسان کے کردار کے اندر، اب کچھ ہے اب کچھ ہے، اس پہ بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ کفر میں ہو یا ایمان میں ہو. بھروسے کے قابل وہ ہے جو ہر حالت میں اس کا توازن اندر کا نہ بگڑے. انسان بڑا عمدہ وہ کہا ہے کسی سے در کفر ہم پختہ نہیں جو نار را رسوا مسون. ایمان تو ایک طرف، تو کفر میں بھی پختہ نہیں ہے، جو نار کو کیوں رسوا کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ پختگی تھی. جب وہ آتے ہیں اس طرف یعنی صداقت کے اوپر آتے ہیں تو پھر وہ ہر آن میں اپنی پختگی کا ثبوت دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے رفقا، ان کی کیفیت یہ تھی. وہ جہالت کے زمانے میں بھی پختگی ان کے اندر موجود، وہ چینل بدل دیا تھا ان کی اس پختگی کا. تو قرآن اس میں یہ کہتا ہے کہ انسان کی یہ کیفیت کہ ذرا سی خوشحالی حاصل ہوئی اور فرحے اور تکبر اور سب کچھ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، ذرا سی مصیبت آئی اور رونا اور پیٹنا اور گر گڑانا شروع کر دیا اپنا، کہ یہ انسانیت نہیں ہے. استقامت اور ہمت سے کام لینا چاہیے انسان. اب آگے یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہا قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. کہا کہ یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، خدا نے یہ سب کچھ کہا ہے. تم سوچو کہ جب یہ خدا کی طرف سے ہے اور تم اس سے انکار کرو، کفر برتو صحیح راستے سے، تو اس سے زیادہ غلط راستے پہ چلنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آخری آیتیں دو آتی ہیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ ویسے تو ہر سورت کی آخری آیتیں جو ہیں وہ زیادہ اس میں ان کا ارتکاز کنسنٹریشن ہوتی ہے. جتنا کچھ کہا جاتا ہے اس کو بڑی جامع طور پہ آخری آیتوں میں قرآن بیان کرتا ہے. لیکن اس سورت کی آخری آیتوں تو جو وہ آیتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ساری دنیا میں پیش کر سکتے ہیں اسلام کی صداقت کے لیے. یہاں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ یعنی ہم تو اس کو ایمان کے ذریعے سے ہی مانتے ہیں نا, ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کی طرف سے. جو اسے نہیں مانتا کیسے ثابت کریں گے کہ یہ خدا کی کلام خدا کی طرف سے؟ اب تو وہ زور کم ہو گیا ہے کیونکہ یہاں غیر مسلم رہے نہیں ہیں, ورنہ غیر مسلم ہندوستان کے اندر مناظروں کا اور مباحثوں کا بڑا زور ہوا کرتا تھا. مباحثوں میں پہلی چیز یہی آتی تھی کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب. پہلے تو اس کو مذہب کہنا ہی اس کو اپنے مقام سے گرا دینا تھا. اب اس کا مقابلہ دوسرے مذاہب سے کرتے تھے جو یہ خود مذہب ہے تھا ہی نہیں, اور پھر اس کو افضل ثابت کیا جاتا تھا. لیکن وہ کس قسم کی دلائل اور کس قسم کے وہ پرابلمز ڈسکس ہوتی تھی, مسائل کیا ہوتے تھے, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب کی سطح کے اوپر جب دوسرے مذہب سے آپ مباحثہ کریں گے تو کیا پیش کریں گے. یہ چیز کہ قرآن من جانب اللہ ہے, انسان کا کلام نہیں ہے, یہ خدا کا ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ, بہت بڑا دعویٰ ہے آپ کا. اسے ثابت کرنا خود بھی ذہن میں آپ سوچ لیجئے. آپ سے اگر پوچھا جائے, آپ بھی تو مانتے ہیں نا کہ یہ خدا کا کلام ہے, آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ یہ کیسے خدا کا کلام ہے, بتاؤ مجھے کیسے تم مانتے ہو, سوچو تو صحیح کیا جواب دو گے. اور پھر یہ جتنے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے ہیں اس کے متعلق, ان سے جا کے پوچھئے کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ خدا کا کلام ہے. قرآن اس ان دو آیتوں میں اس کا جواب دیتا ہے, اور جواب وہ ہے کہ جو مذہب کی دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے. یعنی یہ تو عجیب و غریب کتاب, اس نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ خدا کا کلام کسی انسان کا نہیں ہے. تو بہت بڑا دعویٰ ہے جس کو وہ ثابت کر رہا ہے, صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں ہے, ساری دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے, ساری دنیا کو منوانا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اس کے لیے ثبوت کیا پیش کرتا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, یہ ثبوت پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ خارجی کائنات اور انسان کی اپنی دنیا بھی, جب سے یہ کائنات کو پہلے آپ لیجئے, جب سے وجود میں یہ آئی ہے اسی دن سے اس کے اندر بہت سے حقائق تھے, لیکن وہ یوں کہیے جیسے چھپے ہوئے چلے آ رہے ہیں, انسان کے سامنے بے نقاب نہیں تھے. یوں بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. آج اس ایٹم کے زور پہ کہا جا رہا ہے, ایٹم کے زور پہ انسان چاند پہ جا کرتا, ایٹم کے زور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک بم ایٹم کا بن جائے تو کرائے ارض پورے کا پورا بھسم ہو سکتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پورا کرائے ارض. وہ ایٹم ہے کیا؟ وہ ہے کیا والی بات تو ہم نے جانتے سنائی ہے نا. ایٹم شروع میں کہتے تھے اسی لیے اس کا نام ذرا ہوتا تھا, یعنی کسی مادی چیز کا اس کو چھوٹا کرتے جائیے, ٹکڑے کرتے جائیے, باریک کرتے چلے جائیے, تو وہ آخری ذرہ کہ جو اس کے بعد ڈیوائڈ نہ ہو سکے, جو اس کو پھر تقسیم نہ کیا جا سکے, اتنا باریک ہو جائے نا وہ. اس زمانے میں یہ کہتے تھے اس کو, ذہن میں کچھ اور آ نہیں سکتا تھا. لیکن اس دور میں تو پھر یہ چیز جو ہے آگے چلی, وہ جسے ہم وہ ذرہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی تو ایک مادی چیز ہے, میٹر ہے, یہ بھی ایٹم کی چیز نہیں ہے. یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہمیں یوں محسوس نظر آتی ہیں, یہ در حقیقت توانائی یا انرجی ہے جو اس طرح سے اکٹھی ہوئی ہوئی ہے. اسے چھوڑ دیجیے, یوں سمجھ میں نہیں بات آتی. میں کہہ یہ رہا ہے کہ جس کو بھی یہ آج ایٹم کہہ رہے ہیں, جس دن یہ کرائے ارض وجود میں آیا ہے یہ ایٹم بھی اس دن موجود تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو آسمان کے کرے ہیں بڑے بڑے, ان کروں کے اندر بھی آبادیاں ہو سکتی. جب سے یہ کرے بنے ہیں اس وقت سے یہ ایک چیز ہے اس کے اندر, کسی کے علم میں نہیں. ہمارے اس دور میں آ کر ایٹم کی تحقیق ہوئی کہ یہ کیا, اس دور میں آ کے یہ بھی تحقیق ہوئی کہ ان کروں کے اندر امکان ہے آبادیوں کا. بے شمار اس قسم کے حقائق ہیں کہ جو جوں جوں ان میں انسانی ترقی کرتا چلا جاتا ہے وہ بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں. کل تک ابھی 500-600 سال سے پہلے تک جو نظام تھا افلاک کا یا کرہ ارض کا, اس کی روح سے سارے یہ جوہرا نہیں دانشور بھی جو تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ زمین چپتی ہے. نظر آتی ہے ہمیں کہ بالکل ایسے سال کی طرح گول بھی کہیے تو سال کی طرح گول ہے, اس پہ آبادی ہے. اور یہ جو نظر آتا ہے ہمیں سورج کے, سورج جو ہے وہ اس کے گرد ہے. یعنی یہ پرانا نظام جسے بتلا موسی کہتے ہیں, یہ نظام مانتے چلے آ رہے تھے. یہی آپ کے مذہب کی دنیا میں تھا, تورات میں بھی یہی تھا, انجیل میں بھی یہی تھا, اور یہ ہمارے ہاں جو پڑوسی ہیں ان کے ہاں تو پوچھو ہی نہیں مذہب کس چیز کا نام ہے. وہ تو سب ان کو دیوی اور دیوتا مانتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے. لیکن یہ کل تک نظام افلاک کا یہ سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد آ کر ہمارے ہاں گیلیلیو اور کوپرنیکس جن کو کہتے ہیں, انہوں نے آ کے پہلی دفعہ یہ کہا, انکشاف کیا. اس کے معنی ہوتا ہے یہ ایجاد ایک چیز ہوتی ہے, ایجاد کے معنی ہوتا ہے کہ جو چیز ہو نا اس کو پیدا کر دینا. تو ایجاد تو کوئی کر ہی نہیں سکتا, یہ ساری چیز انکشاف ہوتا ہے جس کے معنی ڈسکور کرنا ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کے اوپر پردہ پڑا ہوا, سائنس دان اس پردے کو اٹھا دیتا ہے صرف. تو یہ ڈسکوریز کہلاتی ہیں, انوینشن یہ نہیں یوں کہلاتی. تو انہوں نے کوپرنیکس وغیرہ جو سائنٹسٹ تھے علم الافلاک والے جو تھے, انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات کہی کہ نہیں بھائی یہ زمین اس طرح سے ساکن نہیں ہے, یوں چوڑی نہیں ہے, سورج اس کے گرد نہیں گھومتا, یہ گول ہے, یہ خود گھومتی ہے. اور یہ گردشیں دو قسم کی ہیں, ایک تو یہ خود یوں گھومتی ہے اور ایک یہ اس طرح سے سورج کے گرد بھی گھومتی ہے. یہ کل کی بات ہے جو یہ چیز سامنے آئی اور یہ مسلمہ بن کے سامنے دنیا کے آ گئی. یہ بات, یہ زمین اسی طرح اس دن بھی تھی جس دن زمین بنی ہے, یہ اس دن بھی گول تھی, یہ اس دن بھی دوری گردش کرتی تھی. لیکن انسان یہی مانتا تھا کہ یہ ساکن ہے, یہ چپٹی ہے. اتنے دور کے بعد علم انسانی نے ترقی کی, ہاتھ کو بڑھایا, پردہ پڑا ہوا اٹھایا, نیچے سے نظر آیا کہ نہیں صاحب زمین تو گول بھی ہے اور یہ گردش بھی کرتی ہے اور دوری گردش بھی اس کی ہے. تو اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک ٹروتھ, صداقت ایک جو سائنس نے انکشاف جس کا کیا. اس قسم کی صدہ قسم کی صداقتیں, ان کو لاز آف نیچر کہتے ہیں, قانون فطرت کہتے ہیں, ریالٹیز کہتے ہیں, حقائق کہتے ہیں. جو جو ان میں انسانی ترقی کرتا جاتا ہے یہ حقائق بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ لفظ اس کے لیے کہیے ڈسکوری کا لفظ جو ہے, بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں, بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے جو آپ دیکھیے, اس چیز کا تعلق بظاہر مذہب سے ہے ہی نہیں. بظاہر کیا, ویسے ہی مذہب سے ہے ہی نہیں, یہ تو ایک سائنس کی چیز ہے. سائنٹسٹ یہ کچھ کرتے ہیں, وہ یہ کچھ بتاتے ہیں. مذہب کی تو کیفیت یہ ہے کہ جس دن گیلیلیو نے یہ بات بتائی کہ زمین گول ہے, یا کوپرنیکس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے, سورج اس کے گرد نہیں لگایا, کرسچینٹی عیسائیت نے ان کو مرتد قرار دے دیا, موت کا فتویٰ عائد کر دیا. وہ تو توبہ کر کے بچا بچارا یہ گیلیلیو, ورنہ اس کو تو کہا تھا کہ پیچھے کے ٹاور سے گرا کے مار دو. یہ کہتا ہے کہ کیوں بھائی تم کیوں کہتے ہو؟ کہو. کہنے لگے اس لیے کہ زمین جو ہے سارے کائنات کی مرکز سینٹر. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے مسیح کو بھیجا تھا, اس لیے یہ سارے کائنات کے سینٹر ہے. اور اگر اس کو تم کہتے ہو کہ یہ اتنا سا کرا ہے, گول ہے, گھومتی ہے سورج کے گرد, تو اس کا وہ مقام جو ہے کائنات کی مرکزیت کا وہ چھن جاتا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام چھن جاتا ہے. اس لیے یہ گیلیلیو اور کوپرنیکس کا نظریہ جو ہے یہ غلط ہے. مذہب تو یہ کرتا تھا. بات یہ, یہ سائنس اور مذہب میں کتنی بڑی جنگ ہوتی تھی یورپ کے اندر. بہت کتابیں اس کے اوپر, اتنے ایک بڑی جامع کتاب ہے, ڈریپر کی کتاب ہے, کنفلکٹ آف سائنس اینڈ ریلیجن, ترجمہ اس کا کیا تھا مولانا ظفر علی مرحوم نے, مارکا ہے مذہب و سائنس. اس زمانے کی بات ہے, ابھی یہ ڈسکوریز بھی نہیں ہوئی تھی. بتایا یہ گیا تھا کہ عیسائیت نے سائنس کے انکشافات کے خلاف کیا کچھ کیا, روک 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 رکاوٹیں پیدا کی, اس لیے کہ ہر سائنس کا انکشاف عیسائیت کی کسی نہ کسی دعوے کو غلط ثابت کرتا تھا. عیسائیت کیا دنیا کے ہر مذہب کے دعوے کو غلط ثابت کرتا تھا. دنیا کا ہر مذہب یہی مانتا ہے کہ یہ آسمان جو ہے یہ شیشے کا ڈل ہے, اس کے اندر یہ ہیرے کی طرح جلے ہوئے ہیں یہ جو ستارے ہیں. اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہے ہی کچھ نہیں ہے, یہ تو حد نگاہ کا نام ہے اور ستارے تو بڑے بڑے کرے ہیں, تو ہر مذہب کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے. اس لیے سائنس کا ہر انکشاف ہر مذہب کے کسی نہ کسی دعوے کی تردید کرتا تھا, اس لیے وہ اس کی مخالفت کرتا. تو گویا یہ ہے مارک کا جو تھا مذہب اور سائنس کا, کہ سائنس نے جو ڈسکوری کی مذہب کے دعوے کے خلاف گئی, اس لیے سائنس نے کوشش کی کہ پہلے تو اس کو باطل ثابت کرے اور اس کے بعد اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. تو گویا سائنس کا ہر انکشاف یا کائنات کے مستور حقائق میں سے کوئی حقیقت بھی جب بے نقاب ہو کر سامنے آئے تو وہ مذہب کے کسی نہ کسی دعوے کی تکذیب کرتی تھی, یہ حقیقت جو سامنے آتی تھی. تو اس لیے سائنس کے انکشافات جو تھے وہ مذہب کے خلاف جاتے تھے. ہر مذہب جو تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ یہ نہ ہو, کیونکہ وہ جھوٹا ثابت ہوتا تھا. آپ کو معلوم ہے قرآن میں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے کتاب ہے. کہا اس کا ثبوت یہ ہے کہ حقائق کے کائنات پر پڑے ہوئے پردے, ان میں انسانی جوں جوں ان میں سے کسی پردے کو اٹھائے گا اور وہ بے نقاب ہوگا. جب وہ حقیقت بے نقاب ہو کے سامنے آئے گی تو وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کا ثبوت بنے گی. کہا یہ ہے طریقے ثابت کرنے کا, کیونکہ کم از کم نزول قرآن تک تو کسی انسان نے وہ بات نہیں کہی تھی نا, اور نزول قرآن کے زمانے میں بھی جہالت کی تاریخ میں بڑی دلیل تھی. اور عرب میں تو آپ پوچھو نہیں, یعنی ساری دنیا میں علم سائنس کا جو تھا, ابھی میں نے کہا ہے نا کہ وہ زمین کے متعلق بھی یہ مانتے تھے عیسائی, عرب کو ان سب سے پیچھے تھا. اور عرب کے اندر بھی ایک ان پڑھ شخص اٹھ کر, عجیب چیز ہے جو قرآن نے کہی کہ یہ دعوی نبوت سے پیش کرنے کی امید, یعنی لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا ایک شخص عرب میں پیدا ہوتا ہے, آج سے 1400 سال پہلے کے زمانے میں پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ زمین گول ہے, چکر کرتی ہے, گردش کرتی ہے, دوسرے کرے ہیں بڑے بڑے, یہ ستارے نہیں ہیں, ان کروں میں بھی آبادیاں ہو سکتی ہیں. وہ شخص ایک ان پڑھ عرب کا رہنے والا 1400 سال پہلے یہ بات کہتا ہے. اس دور کا اور اس دور سے لے کے آج تک کے انسان سارے اس کی مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ کہتا ہے یہ. اور اس دور میں آ کر جب یہ اس حقیقت سے پردہ اٹھا تو اس کے سامنے, اس کے پیچھے سے جو بات ابھر کے سامنے آئی وہ قرآن کے اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے. وہ کہتا ہے یہ ہے طریقہ قرآن کی ثابت کرنے کا, یہ خدا کی کتاب, یہ ہے مذہب کے دنیا کی بات جو کہہ گیا ہے. اب چیلنج ہے قرآن کا. یہ ایک بات میں نے کہی ہے قرآن کی, بھرا پڑا ہے قرآن اس قسم کے دعووں سے. وہ دعوی یعنی ہم تو میں نے جیسا عرض کیا تھا وہ الفاظ ہیں جو دوہرا لیتے ہیں تاکہ ان سے ثواب ہو، ہمارا تو اس سے زیادہ تعلق ہی نہیں. وہ جو سمجھتے بھی کچھ ہیں اس سے، وہ اتنی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا، ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے. وہ ثابت تو سائنٹسٹ کرے گا جو تحقیق کے بعد پردہ اٹھائے گا ان حقائق کے اوپر سے. تو جو پردہ اٹھے گا اس کے پیچھے سے جو صداقت حقیقت نمودار ہوگی، قرآن کہتا ہے کہ وہ میرے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت ہوگی. کیا قرآن میں اور سائنس کے انکشافات میں کنفلکٹ ہوگا جو ڈریپر نے کہا تھا؟ وہ تو اپنے دعوے کی صداقت کے ثبوت میں اس چیز کو پیش کرتا ہے. تو اب جو اس دعوے کو لے کر اٹھیں، یعنی بہرحال ہم مسلمان ہی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ سے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس کا ذریعہ اور طریقہ یہ ہوگا کہ جتنے دعوے اس نے ایسے کیے ہوئے ہیں جن کو ابھی نہیں دنیا مانتی، پوری کی پوری تحقیق کے بعد یہ ثابت کرے علمی حیثیت سے اس کائنات کے اندر جتنے حقائق ہیں کہ جو قرآن کا دعویٰ ہے اس کے مطابق ہیں. یہ طریقہ ہوگا قرآن کے دعوے کی صداقت کو ثابت کرنے کا. سارے عالم اسلام میں کہتے ہیں نا کہ اب خدا کے فضل و کرم سے ایک عرب کا جنسی آبادی بڑھ گئی. ذرا نگاہ دوڑا کے دیکھیے تو صحیح، ان میں سے کوئی بھی ایسا مقام، کوئی بھی ایسا فرد ہے کہ جس نے یہ کیا ہو کہ قرآن کے ان دعوے کی صداقت کا ثبوت سائنس کے انکشافات کے ذریعے سے کیا؟ ہم تو خود اس عیسائیوں کی طرح جنہوں نے وہ گیلیلیو وغیرہ کو بھی موت کا فتویٰ دیا تھا، جو بھی عقل کی بات ادھر کرتا ہے، جو بھی فطرت کی بات کرتا ہے، جو بھی کائنات کے حقائق کی بات کرتا ہے، اس کے خلاف مرتد ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے. سر سید نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یورپ کی قومیں اس لیے بڑھ گئی ہیں اور غالب آ گئی ہیں کہ اس نے فطرت کے قوانین کو سمجھا، اس کی قوتوں کو مسخر کیا. قرآن یہ بار بار کہتا ہے قوتیں کائنات کی مسخر کرنا یہ مومن کا شعار ہے. اس نے یہ کہہ دیا تو فطرت کی جگہ اس نے وہاں کا لفظ دیا نیچر، کہ نیچر کی قوتیں جو ہے ان کا مسخر کرنا قرآن اس کا حکم دیتا ہے، مومن کا یہ شعار ہے. مولوی صاحبان نے کہا یہ نیچری ہے، ایک نئے فرقے کا اضافہ ہوا نیچری اور کفر کا فتویٰ لگا. وہ تو انگریز کا زمانہ تھا، ورنہ کفر کے خط میں تو مرتد ہو جاتا ہے مسلمان، تو موت کی سزا ہوتی ہے، بچ گیا وہ. لیکن نیچری جو ہے وہ شروع ہوا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ کوئی شخص جو عقل و فکر کی بات کرے، کوئی شخص جو سائنس کی اور علم کی بات کرے، اس کے متعلق کہا یہ نیچری ہے. آپ کو معلوم نہیں اس سے پیشتر ابھی اس دور سے ذرا پہلے تھا کہ نیچری ایک فرقہ تھا جو مرتد تھا، نیچری جیسے آپ پرویزی سنتے ہیں آج تک. جی ہاں، کوئی شخص عقل و فکر کی بات کرے، دلیل کسی سے مانگے، وہ کہتے ہیں یہ پرویزی ہے. کیوں پرویزی ہے؟ عقل کی بات کرتا ہے. مومن سارے پاگل خانے کو آگے کچھ نہ آپ کے متعلق کسی کو پتا ہو، کوئی بات آپ ایسی چیز نہیں ہے جو عقل کے مطابق ہو. وہ دوسرے سے کہے گا ایسے کوئی بات کر پتا کون کہنے کا نہیں، پرویزی ہے. کیونکہ اس ناریل کے اندر انسان کا دماغ نہیں، بھیڑ کا بھیجا رکھتا ہے. یعنی انسان کا دماغ رکھتا ہے، بھیڑ کا نہیں رکھتا. یعنی یہ کیفیت ہو گئی ہوئی ہمارے یہاں. آیت دیکھیے اور سارا قرآن اس کے بعد عزیزان من سامنے لائیے، وقت اتنا نہیں ہے لیکن جتنا وقت بھی لگے. قرآن اپنے دعوی کی صداقت کے ثبوت میں یہ بات پیش کرتا ہے کہ کائنات کے مستور حقائق میں سے جب بھی کسی میں پڑا ہوا پردہ اٹھے گا، اس کے پیچھے سے جو سامنے چیز آئے گی وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بنے گی. تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں، لیکن یہی وہ دلیل بھی ہے قرآن کی. بات یہ وہ بتا رہا ہے نا کہ یہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے. کہا یہ کیسے بات ہوئی کہ وہ جو چیز ثابت ہوئی حقیقت، اس سے یہ نظر آیا تو واقعی خدا کی کہا اولم یک بے ربے کا انہو علی کل شئ شہید. قرآن نے خدا کی صفت یہ بتائی ہے کہ ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. کہا جس کی نگاہوں کے سامنے ہر شے ہو کوئی چیز اس سے مستور یا پس پردہ رہ سکتی ہے؟ آپ غور فرما رہے ہیں کہ بدیل کیسی عجیب دی جا رہی ہے. یہ تم اسے نہیں مانتے تھے کہ تمہاری نگاہوں سے یہ پوشیدہ تھی. جس کی نگاہ سے کوئی شے کائنات کی پوشیدہ نہیں ہے وہ تو وہ کچھ کہہ دے گا جو وہ کائنات کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے. چھپی ہوئی تمہاری نگاہوں سے، اس کی نگاہوں سے تو چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. تو جب یہ چیز سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا نا کہ جو قرآن نے کہا تھا وہ خدا نے کہا ہے، کیونکہ اس کی نگاہوں سے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں تھی. جب اس نے کہا تھا کہ ان پروں کے اندر آبادی ہے تو خدا نے دیکھ کر کہا تھا یہ شہید ہے، جس کے معنی کسی چیز کا سامنے موجود ہونا. تو کہا کہ جس خدا کے سامنے یہ موجود تھا کہ کروں میں آبادی ہے. قرآن میں جب تم نے یہ دیکھا کہ کروں میں آبادی، اس نے دعویٰ کیا، سائنس کے انکشاف نے ڈسکور کیا کہ کروں میں آبادی ہے، تو یہ صداقت بن گئی نا اس چیز کی کہ جس نے یہ کہا تھا کہ کروں میں آبادی ہے، ڈرا حال ہے کہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ تھی یہ بات، واقعی وہ دیکھتا تھا اور دیکھنے والا خدا تھا، تو یہ کتاب تو ہوئی خدا کی. کیا دلیل؟ اگرچہ اس کے لیے بہت بڑی تفصیل کی ضرورت ہے کائنات اور خدا، لیکن میں تھوڑے سے وقت میں یا زیادہ ہی وقت میں صحیح بڑا اہم موضوع ہے نا جی. اگرچہ ہمارے نزدیک تو یہ نہیں شاعری ہے، نہ ہم نے کبھی وہ سائنس دیکھی، نہ اس کے ڈسکوری کے طریقے سوچے، نہ اس میں کسی قسم کا عملاً کوئی انویسٹیگیشن کی، نہ کسی حقائق پہ سے پردے اٹھائے، بلکہ وہ تو جو اٹھتا ہوا پردہ ہے اس کے خلاف بھی ہمارے یہاں فتوے لگے. تو اس لیے ہمارے لیے یہ جو کچھ بھی ہم کریں گے بہرحال ایک ذہنی اور نظری سی بات ہی ہوگی، لیکن قرآن کی جب یہ آیات سامنے آتی ہیں تو پہلا طریق تو اس کو سمجھنے کا ہوتا ہے نا. یہ سمجھنے کی بات ہے ساری جو میں کہہ رہا ہوں، کرنے کی بات ہے. قرآن ہر چیز کے لیے سمجھاتا اس لیے ہے کہ کرو اس کے مطابق، ورنہ اس کے مطابق اگر کیا نہ جائے نہ سمجھا جائے تو یہ مقصد نہیں پورا کرتا قرآن کا. سمجھا اس لیے جائے کہ اس کے مطابق کیا جائے. مذہب کی دنیا کو تو چھوڑ دیجیے، فکری دنیا، علم کی دنیا، تاریخ میں اس کی ابتدا یونان کے حکماء جو تھے فلاسفرز آف گریس 2500 سال پہلے آج وہاں سے شروع ہوتی ہے تاریخ اس چیز. خارجی کائنات کے متعلق ابوالآباء ان کے ہاں کہتے ہیں سقراط، سوکریٹس، اس نے کہا تھا کہ مطالعہ کے لائق صرف انسان ہے، یہ باہر کی کائنات نہیں. سب سے پہلا سب سے بڑا فلاسفر جو ہے وہ کائنات کو مطالعہ کی شہی قرار نہیں دیتا تھا، فکر کی دنیا میں پہلے لا رہا. اس کا شاگرد اور ایک الگ مقصد فکر کا امام پلیٹون جس کو کہتے ہیں، افلاطون جس کو کہتے ہیں، وہ اس سے بھی آگے بڑھا. اس نے کہا یہ جو آپ کو محسوس کائنات نظر آ رہی ہے یہ حقیقت میں ہے ہی نہیں. اصل میں کائنات کو ایک اور ہے عالم امثال، اس نے کہا ورلڈ آف آئیڈیاز، وہ اس میں ہے اور یہ اس کا ایک عکس اور سایہ ہے یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے. بظاہر آپ کہیں گے کہ یہ کس قسم کی بدھوؤں جیسی باتیں کر رہے ہو، لیکن یہ بدھو نہیں ہے، یہ آج بھی امام مانے جاتے ہیں فلسفے اور فکر کے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے نزدیک بھی اس دور میں کائنات کی حیثیت کیا تھی. مذہب کی دنیا میں آئیے تو میں نے کہا کہ عیسائیت یا یہودیت کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں اس قسم کی چیز. یہ ہندوؤں کو بڑا مان ہے اپنے ہاں کا کہ ہمارے ہاں کے جو وید ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ابدی ہیں، یعنی زمانے کا تعین ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کچھ بھی ہے ان کی روح سے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ساری مایا ہے، فریب ہے، حقیقت نہیں ہے. یہ برہما کا خواب ہے. آنکھ کھولے گا تو جیسے آپ ختم ہو جاتا ہے یہ کائنات ختم ہو جائے گی. ایک ان میں سے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ برہما کا کھیل ہے, یہ وہ ناٹک کر رہا ہے, اسٹیج پہ ڈرامہ ہے. تو جس طرح اسٹیج کے ڈرامے میں نہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے نہ قاتل قاتل ہوتا ہے, پردے کے پیچھے وہ اور ہی ہوتے ہیں, پردے کے سامنے آتے ہیں تو ایک قاتل بن جاتا ہے, ایک اس میں سے مقتول بن جاتا ہے یا غلام بن جاتا ہے. یہ سارا کچھ اس قسم کا کھیل ہے رچایا ہوا. یہ ان کے ہاں یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں, اب تو ہمارے ہاں نہیں آتے, نٹ ہوتے تھے وہ, یہ وہ رستے کے اوپر جو آ کے بانس سے یہ کچھ کرتے تھے. اب تو وہ یہ قصہ ہو گیا نا, آپ کے یہاں یہ چیزیں بھی وہ سرکس والے یا جیسے باہر سے آتے ہیں, آج کل بھی آئے ہوئے ہیں سوریا والے, تو وہ یہ کھیلے کرتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کھیلے کرنے والے سب کچھ مفت دکھاتے تھے اور اس کے بعد آپ سے خدا کے نام سے مانگتے تھے. آپ کا جی راضی ہوتا تھا تو کچھ دیتے تھے, نہیں تو گھر سے چلے جاتے. یہ پہلے ٹکٹ لے لیتے ہیں آپ ایسے, پھر اندر آنے دیتے ہیں جو جی میں آئے دکھانا. کیا دور ہے, یعنی بزنس بھی یہ رہ گیا. اور ٹکٹ کا ریفنڈ نہیں ہوتا کہ تم آ جا سی تو دیکھ لیا ہو چکا ہے. ان کو نٹ کہتے, ان کے ہاں برہما کو نٹ راجن کہا جاتا, نٹوں کا بادشاہ, مہانٹ, کی فیکٹر, پتہ نہیں اسے ہیرو کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ فکر کی دنیا میں, مذہب کی دنیا میں خارجی کائنات کے متعلق یہ تصورات آ رہے تھے. یہ بیک گراؤنڈ پاس منظر میں آئے ضروری ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ 14ویں صدی میں انسانی فکر, ہاں وہ آپ کے یہاں سیکولر دنیا کے اندر تھا یا مذہب کی دنیا کے اندر تھا, وہ کائنات کے متعلق کیا تصور دیتا تھا, اس پس منظر میں آگے بات آئے گی. اور عرب والوں کے عوام پرستی کو تو پوچھو نہیں, میں جا رہا ہوں, وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں. مکہ ان کے ہاں کا کیپیٹل سٹی, بڑا مرکزی مقام, 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے عالم دے, اور حضور تو وہ بھی نہیں جانتے. یہ جو دونوں تصور تھے یہ اس وقت ساری دنیا میں چھائے ہوئے. اور پھر آگے آپ آئیے, اسلام بھی جب دین سے مذہب ہوا ہے یہی تصورات آپ کے یہاں. اور پھر شاعری میں جب یہ چیز آ جائے تو پھر تو پوچھو نا, وہ تو آنکھوں دیکھی حقیقت کو افسانہ بنا دیتی ہے شاعری کو. شاعری نے پھر ان کو بڑا گل چڑھایا. وہ جو تھا سقراط کا نظریہ کہ اسٹڈی یا مطالعہ کے قابل صرف انسان ہے, خارجی کائنات نہیں, آپ کی شاعری میں یہ چیز آئی. شاعری تو بڑی دلچسپ ہوتی ہے, بےدل ہے شاعری میں جو کچھ کہتا ہے کہ ستم است گر حوست کشد کہ بسیر سرو سمندر آ. یہ تو بڑا ظلم ہے, یہ تمہارے اپنے دل کا جذبہ ہے, خواہش ہے جو یہ کہتا ہے کہ چلو باغ میں جا کے پھولوں کو دیکھو, سرو کو دیکھو, سمن کو. تو نے غنچہ کم نہ دمید آئی گھرے دل کو سا چمن درا. ارے تو خود بہت بڑا باغ ہے, تم وقت کہاں جا رہا ہے باہر باغ دیکھنے کے لیے؟ دل کا دروازہ کھول, اندر جا. سبحان اللہ, یہ موتیا ہے, یہ چمبیلی ہے, یہ سرو ہے, یہ سمن ہے, سارا ایک ساتھ تھوڑے اندر ہی ہے. پھل نہیں لگتے آگے, وہ جا کے دکان تو ہی لانے پڑتے. ہمارے ہاں کی شاعری میں تو محبوب کی یہ کیفیت ہے, وہ غالب کہتا ہے ہاتھ آئے تو اسے ہاتھ لگائے نہ بنے. شاعری تجھے ہنسا کم نہ زمین دل درے دل پوچھا بچہ من کرا باہر کہاں جا. یعنی یہ کیفیت آپ کے ہاں بھی, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تصوف ہے, بات کی بات آئے گی. اور وہ جو کہا تھا کہ یہ مایا ہے فریب ہے, غالب آ گیا اس کے بعد. ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد, عالم تمام ہلکا دام خیال. چلو وہی سدائے بات گشت چلی آ رہی آپ کے, اور سارا مذہب آپ کا دنیا جیل خانہ ہے, مومن پھنسا ہوا ہے, تڑپتا ہے, دنیا ایک ناش ہے, اس کے چاہنے والے کتے ہیں. یہ شریعت ہے. میں کہہ رہا تھا کہ 14ویں صدی میں آج سے پیش ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوا, اس زمانے میں کائنات کے متعلق تصور یہ تھے فکر کی دنیا میں بھی مذہب کی دنیا میں بھی یہی دونوں دنیاوی ہو سکتی تھی نا، جہاں سے یہ چیز کہیں سے لی جا سکتی تھی، مستعار مانگ کے کہیں سے. دعویٰ کرتے ہیں یہ مغرب کے مستشرق کہ یہ قرآن میں آ گیا. پہلے مذاہب نے، پہلی کتابوں میں جو واقعات، ان کے ہاں تو واقعات تھے کہیے کہ جو افسانے تھے کچھ تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سن لیے تھے یہودی اور عیسائی علماء سے، اور ان کو اپنی زبان میں ڈھال دیا تھا. یہ وہ کہتے ہیں، ہم اس بات میں ابھی نہیں آتے کہ وہ جو افسانے کہتے ہیں یا حقائق ہیں. ہم پوچھتے یہ ہیں کہ یہ کائنات کے متعلق یہ تصور جو ہے، چھٹی صدی عیسوی میں حضور کی جداست ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا، ساری دنیا میں آپ بتائیے کہ یہی تصور تھا یا اس سے الگ کوئی تصور تھا؟ کہ یہ باطل ہے، فریب ہے، برہما کا خواب ہے، یہ ایک کھیل رچایا ہوا ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے. یہ چیز تھی ساری دنیا کے اندر. عزیزان من، اس دور میں علم و فکر اور مذاہب کی ساری دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا اللہ، یہ ہے دلیل عزیزان من قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی. اس پس منظر میں اس کو دیکھیے، ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ سب فریب ہے، باطل ہے. کہتا ہے کہ بالکل غلط ہے، یہ فریب نہیں ہے، یہ عالم خیال نہیں ہے، یہ تصوراتی دنیا نہیں ہے، یہ افلاطون کی عالم امثال نہیں ہے، باطل نہیں. باطل کے یہ سارے معنی ہیں کہ جو حقیقت میں ایگزسٹ نہ کرتی ہو اور ویسے ہی تصوراتی طور پر جس کو مان لیا ہو کہ یہ کچھ ہے، فریب بھی اس میں آ جاتا ہے. اس دور میں جب ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی، جسے قرآن نے یہ کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری دونوں میں یہ جتنے غلط تصورات اور توہمات سے وہ چھائے ہوئے تھے، اس میں یہ کہنا کہ اس کائنات کو ہم نے باطل پیدا نہیں، حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہو. اگلا ٹکڑا ہے ظالے کا زن اللہ جی نا کفر دیجیے، کفر اور ایمان جہاں آ گیا. زن قرآن کے الفاظ ہیں، جو ایسا کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے، یہ خیال ہے، یہ محض تصوراتی چیز ہے، یہ علم پر مبنی بات نہیں ہے، یہ ان کا قیاس ہے صرف. زن جیزان مان نہ بھولیے گا، بار بار یاد دلاؤں گا، یہ چھٹی صدی عیسوی میں بات ہو رہی ہے. اور دعویٰ کر دیجئے ساری دنیا کے اہل مذاہب اور اہل فکر سے کہ ان کے ہاں کسی لٹریچر میں کہیں یہ بات آئی ہوئی ہو کہ یہ کائنات پریز خیال تصور نہیں، یہ حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہے، کہیں یہ لکھا ہوا دکھا دو. ذالک ظن الذین کفروا، ظن مذہب والے اس کو کہتے تھے خدا کی طرف سے یہ چیز آئی ہوئی، فکر والے کہتے تھے کہ علم کی بنیاد ہی اس تصور کے اوپر ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے ہی سارا ظن، یہ قیاس ہے اور یہ کفر ہے. تو آپ نے سوچا کہ کفر اور ایمان کے دانے کہاں جا کر ملتے ہیں؟ جو یہ کہتا ہے کہ عالم تمام ہلکا ہے، دانے خیال ہوا سا کثر کے بغیر سرو سمن، اور یہ چیزیں کہ یہ دنیا ناپاک ہے، یہ کتوں کی لاش ہے، یہ سارا کچھ زالے کا ظن الذین کفروا. ہمیں جیزا نمن پتہ ہی نہیں کہ قرآن ایمان کس کو کہتا ہے، کفر کس. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ ماننا کہ کائنات بالحق تخلیق کی گئی ہے، ایسا نہ ماننا کفر ہے. اور اسے ثابت کون کرے گا کہ یہ بالحق ایگزسٹ کرتی ہے؟ سائنٹسٹ ثابت کرے گا نا. ذالک ظن الذین کفروا، اور جو اس کو محض سیاسی اور فریب اور تخیلاتی ثابت کرتے ہیں، تو پھر تو سوال ہی نہیں کہ اس کی قوتوں کو وہ مسخر کریں، سورسز آف نیچر کو سبڈیو کریں، پھر اس کے بعد ان کو اپنے مصرف میں لائیں، پھر ایک ذرے میں اتنی قوت کو سیدھا بتائیں کہ سپر پاورز اپنے اپنے گھر میں بیٹھی کانپ رہی ہیں آج، جو اس ذرہ ناچیز سے، ہمارے یہاں تو ذرہ ناچیز کہتے ہیں، وہ ناچیز کانپ رہی ہیں کہ ساری بڑی بڑی پاور، کہ اگر اس نے اس قسم کے ذرے کی میزائل چلا دی تو سارا کرہ ارض بھست ہو جائے گا. کہا یہ جو اس ان کے مقابلے میں جو یہ سمجھے ہوئے ہوں گے کہ یہ تو عالم خیال ہی ہے، حقیقت میں ایگزسٹ ہی کچھ نہیں کرتا، فویل للذین کفروا من النار، ان کی تمام صحیح و کاوش جتنی بھی ہے جھلس کے رہ جائے گی, کوئی برابر نہیں ہوگی اگر کائنات کو بالحق انہوں نے نہیں مانا تو. تاریخ اس کی تصدیق کرتی کہ دنیا کے تمام مذاہب جنہوں نے کائنات سے متعلق یہ رکھا, یہ تصور رکھا کہ یہ باطل ہے, یہ فریب ہے, فریب نگاہ ہے, تخیل ہے, تصور ہے, یا مذہب کی دنیا کے اندر یہ بات کہ یہ مایا ہے, یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جن مذاہب نے جن قوموں میں یہ تصور رکھا وہ ہمیشہ ذلیل اور خوار نہیں محبوب رہی. اس لیے کہ وہ قومیں جو کائناتی قوتوں کو مسخر کر کے ان کے ذریعے سے قوت حاصل کر رہے ہیں وہ ہیں جو کاؤنٹر کریں گی دنیا کو, وہ ہیں جو دنیا میں کامیاب اور فاتح ہوں گی. تاریخ بتا رہی ہے آج بھی, کل تک آپ کے ہاں یہ ہندوستان آپ کا دیکھا, ان کے ہاں مذہب اور وہ سناتنی مذہب, وہ جس کو قدامت پرستی کہتے ہیں, ہمارے یہاں فنڈامنٹلزم جس کا نام رکھا گیا ہے, وہ مذہب تھا ساری دنیا میں سب سے پیچھے تھی. آج بھی ان کے ہاں وہ انہوں نے اپنے سیکولرزم رائج کیا ہے تو سائنٹسٹ پیدا کرنے شروع کیے ہیں. اس وقت بھی یہ جو ادھر کی دنیا ہماری ہے یہ ہے اس میں سب سے آگے سائنس میں ہے ہندوستان, یاد رکھیے. ان کے ہاں بھی بدھ مت ابھی تک اسی پرانے فریب میں کہ یہ ایگزٹ نہیں کرتا. مقصود ان کے ہاں زندگی کا انسان کا بھی نہیں نظم ہے, فنا خیش مٹا دیں اپنی ہستی کو, یہ ہے ان کے ہاں کا تصور. وہ ان سے بھی پیچھے ہیں. مسلمانوں کے متعلق تم کیا ہی سکتے ہیں, یہ ہیں کیا اور کہاں ہیں. ایک عرب بحر مواج ہے مراکو سے لے کر انڈونیشیا تک, متلازم سمندر کی طرح جناب, ایک اتنا بڑا بیلٹ مسلسل ان کا چلا جاتا ہے, سونا سیال شکل میں, پانی کی شکل میں ان کے ہاں ابلتا ہے, پیٹرول کی شکل کے اندر ساری دنیا کو یہ گورن کرتا ہے اور ساری دنیا سے ڈر رہے ہیں. ظالم فضائل اللہ سے میں کفر من اللہ, کیا بات کہی کہا. اس کے برعکس اس کا ریفرنس لے لیجیے جی, 38/27 یہاں کہا کہ یہ ہم نے وما خلقنا السماوات, ہم نے اس کو باطل نہیں پیدا کیا. اس کے برعکس خلق اللہ السماوات والارض بالحق, کس دھرنے سے کہہ رہا ہے چھٹی صدی عیسوی, ہم نے اس سلسلہ کائنات کو بالحق پیدا کیا. ریئل اس کا ترجمہ ہوتا ہے, ریالٹی اس کا ترجمہ ہوتا ہے, پھر واقعہ موجود ہوتا ہے, مقصد کے لیے پیدا کی گئی چیز کے لیے یہ لفظ آتا ہے, بڑا جامع لفظ ہے یہ حق ہے, سمجھے. ہم نے بالحق پیدا کیا. اگلا ٹکڑا ہے جس پہ ہمیں کانوں میں روئی ٹھونک لینی چاہیے, ان فی ذلک لآیت للمؤمنین, جو بات ہم نے کہی ہے جو مومن ہے وہ اس سے پہچانے گے کہ کس بات کی نشانی ہے جو قرآن نے کہہ دیا مومنوں کی, مومنین کے لیے ہے. کیا خیال ہے آپ کا, قرآن کی اس ڈیفینیشن کے مطابق اس ایک عرب آبادی کے اندر کتنے مومن نکلتے ہیں. ادھر توجہ کی, چھٹی صدی میں یہ ہندوؤں کا جو مذہب یا ان کا فلسفہ تھا یہ بھی کافی محیط تھا, دور تک جاتا تھا. ادھر توجہ کرنے کے بعد کہا گا ماخلق, اس کا ریفرنس لے لی گئی 29/44, اس کے برعکس کہا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک ناٹ راجا ہے برہما, یہ اس کا کھیل ہے, تماشا ہے, کہ ہم کھیل اور تماشے نہیں کیا. خدا تماشے نہیں کرتا, خدا اب جو کچھ پیدا کرتا ہے وہ کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا کرتا. خلقناہما الا بالحق, وما خلقناہما الا بالحق, یہ ریالٹی میں ہم نے پیدا کیا, حق کے ساتھ پیدا کیا, تماشا نہیں, ناٹک نہیں, افسانہ نہیں, ڈرامہ نہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون, جو ایسا کہتے ہیں علم کی بنا پہ نہیں کہتے, ہم جو کہتے ہیں علم کی بنا پہ کہتے ہیں. اللہ, آئیے اب اس جماعت کی طرف جسے قرآن نے کہا ہے کہ ہمارے معیار پہ وہ کون پورے کون سے ہیں جو پورے اترتے ہیں, متقی پرہیزگار سارے الفاظ آتے ہیں. مومنین تو آپ نے دیکھ لیا نا, جو قرآن نے کہا کہ مومنین کے لیے اس بات میں حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانی ہے. ان کے متعلق کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, اس خارجی کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں رات اور دن کے اختلاف گردش میں ایک کے بعد دوسرا آتا ہے, یہ یوں ہی نہیں یہ کچھ ہو رہا, یہ ایک بہت بڑی حقیقت تک پہنچنے کی علامات اور نشانیاں ہیں. قرآن نے ان تمام چیزوں کو آیت یا آیات کہا ہے. عربی زبان میں آیت ہوتی ہے کسی چیز تک پہنچنے کی نشانی. دھواں دور سے نظر آئے صحرا میں تو اس سے یہ نشانی کے نیچے آگ ہے, تو دھواں آگ کی آیت کہلاتی. صحرا میں کسی پرندے کا اڑتے ہوئے پھرنا یہ بتاتا ہے کہ کہیں گرد و نواح میں پانی ہے قرب و جوار میں, کیونکہ زندگی ہے نا سامنے ہمارے. یہ آیت کہلاتی ہے عربی زبان میں پانی کی. کہا کہ یہ اختلاف لین و نہار اور خلق اور ہستی اور بلندیوں کی تخلیق میں آیات ہیں کن کے لیے؟ بے اذن الباب, صاحبان عقل و فکر کے لیے. عقل سے بھی اگلا درجہ ہے یہ, جس کو لب لباب کہتے ہیں نا, الباب جس کو کہتے ہیں. عقل کا بھی نچوڑ اور ارتقا کنسنٹریٹڈ شکل کے اندر بھی جو عقل انسانی ہے اس کے لیے بڑی نشانی ہے. اللہ بھی نا یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے. اب یہاں کہا ہے نا کہ صاحبان عقل و بصیرت ہیں یہ لوگ, جن جو ان میں بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھنی ہیں. اللہ زینا بتا دیا, ہم بتاتے ہیں کون لوگ. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت اپنے سامنے قوانین خداوندی کو رکھتے ہیں. غور فرما رہے ہیں, ہر وقت یذکرون. میں دوسری طرف نکل جاؤں گا لیکن یہ ذکر سے ہے نا, یا قرون ذکر کرتے رہتے ہیں. اور ذکر پھر آپ کو معلوم ہے جو محلے والوں کو سونے نہیں دیتا رات, پھر وہ بیٹھے بھی کرتے ہیں. قرآن نے جو کہا پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سلام کے لیے. بڑی باتیں اس پہ ہوتی ہیں کہ کھڑے ہونا چاہیے کہ نہیں, بیٹھے بھی تسبیحات میں ہوتی ہے. یہ تو ہو گیا نا ذکر کر رہے ہیں, ان کے لیے نشانیاں ہیں اس کائنات کے اندر. یذکرون اللہ, ذکرہ کے معنی ہوتا ہے کسی شے کو ہر وقت سامنے رکھنا. اپنا سامنے رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو, اور آگے جو اس نے واضح کر دیا ذکر کے معنی, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سامنے رکھتے ہیں اور تخلیق ارض و سما میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت. دیکھتے ہیں ذکر کے کیا معنی آ گئے. یہ ہے وہ لوگ, ابھی آتی ہے, غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے نشو و نما دینے والے, تو نے جو کہا تھا کہ ہم نے اسے باطل نہیں پیدا کیا, ہم نے خود تحقیق کر کے دیکھ لیا ہے کہ واقعی یہ باطل نہیں پیدا کی گیا. دیکھا مومن کسے کہتا ہے, سبحانہ کا, تیری ذات تو اس سے بڑی بلند ہے کہ کوئی اتنی بڑی تخلیق بلا مطلب بلا معنی کرے, تخیل کے طور پہ پیدا کرے, تیرا خواب ہو یہ یوں ہی کھلاڑی کی طرح. سبحانہ کا کیا عجیب لفظ ہے. ہمارے یہاں تو وہ سبحان اللہ کے معنی کچھ نہیں سمجھ آتے. کیا سبحان اللہ, سبحانہ کے معنی ہوتا ہے بہت دور ہونا. ان تصورات سے جو لوگوں نے پیدا کیے ہیں تخلیق کے عرض و سما کے ضمن میں تمہارے متعلق, تو ان سے بہت ایک لفظ بہت دور. اور اس کے بعد یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کائنات کی ان قوتوں کو ہم پہلے تحقیق کے ذریعے معلوم کریں, پھر ان کو مسخر کریں, اور اس کے بعد یہ صورت ہوگی کہ جب کائناتی قوتیں مسخر ہوں گی تو پھر ہمیں صحیح معنی میں خوشحالی آئیں گی. فاقنا عذاب النار, ایسا نہ کہیں ہو جائے کہ ہم غلط راستے پہ پڑ جائیں اور ہماری صحیح و عمل کی کھیتیاں ساری جھلس کر رہ جائیں. اس لیے اب یہ النار آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ قیامت کے جہنم کی بات ہے کہ ہمیں جہنم سے بچائیے. یعنی جہاں ہم غور و فکر کر رہے ہیں یہ کائنات کے اندر ساری چیزوں کے اندر, اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہنم سے بتائیے. چلیے, میں نے کہا ہے نا کہ قرآن اپنے معنی آپ واضح کر دیتا ہے, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انار میں کون قومیں ہوتی ہیں جن سے کہا گیا ہے کہ دیکھیے ہم, ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم ان انار میں رہنے والی جہنمی قوموں کے اندر ہم نہ ہو جائیں. وہ کون ہے؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, ہمارے نشو و نما دینے والے. انار کے اندر وہ قومیں جو ذلیل و خوار ہوتی ہیں اس یہ جہنم. اور وما للظالمین من انصار, یہی قومیں ہیں جو حقیقت میں ظالم ہوتی ہیں, اپنے آپ پہ ظلم کرتی ہیں. اور تو اور ان کا کوئی حامی و مددگار بھی نہیں ہوتا. وہ کہا کہ جو ذلیل و خوار ہوتا ہے دنیا میں کوئی اس کو اپنا دوست نہیں بناتا, ایکسپلائٹ تو اس کو کرتے ہیں سارے, ان کا انصار نہیں ہوتا. یعنی کتنی بڑی سیاسی چیز اس کے اندر قرآن حل کر دی. کہ جو قوم ذلیل ہے دوسروں کی نگاہوں میں, یاد رکھو لاکھ کوئی دوسرا کہے تمہارا کبھی وہ ہمدم اور دوست نہیں ہو سکتا, تم اس کے محتاج ہو گئے, ایکسپلائٹ کر گئے, تم جو بظاہر تمہارے فائدے کے لیے نظر آ رہا گا وہ اس کے اپنے فائدے کی چیز ہوگی, تمہارا انصار کوئی نہیں ہوگا. 3/1991 جی ان سماوات والارض لآیات للمؤمنین, پھر وہی بات مؤمنین, ارض و سماوات کے اندر بڑی بڑی نشانیاں حقیقت پر پہنچنے کے لیے مومنین کے واسطے, یا مومنین کہا یا قرآن 45/3 ایمان ہوتا ہے کسی چیز کو ماننا, یقین ہوتا ہے اللہ وجہ بصیرت اس کو دیکھنے کے بعد ایک سرٹنٹی کے اوپر پہنچنا, تیقن کے اوپر پہنچنا, کہا وَفِیس حَلْقَكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ 45/4 تمہاری خود اپنی تخلیق میں, یہ جتنے بھی جاندار جتنے ہیں کرۂ ارض کے اوپر ان کی تخلیق میں ان لوگوں کے لیے جو یقین تک پہنچنا چاہتے ہیں نشانیاں ہیں, ایمان کے یقین تک, علم کے یقین تک یہ لوگ پہنچ سکتے ہیں. قوم یا یوقنون, جی پہلی چیز تو ہم نے دیکھی تھی مومنین کے لیے کہا تھا, ہمارے ہاں مومن سے بھی زیادہ متقی کا لفظ جو ہے وہ زیادہ اور زیادہ اگلا درجہ ہوتا ہے متقی. مومن کے متعلق تو بات ہم نے سن لی, آگے آئیے متقی. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون, ارض و سما کی تخلیق میں, اخلاص لیل و نہار میں جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اس میں متقیوں کے لیے نشانیاں اور علامات. اب پتا چلا متقی کس کو کہتے ہیں, آپ کو تو پتا متقی تو ریزدار کس کو کہتے ہیں, کوئی محلے میں اگر ہے تو اس کا تصور ذہن میں لے آئیے, کبڑا ہو کے چلے, لاٹھا ہاتھ میں ہو, جیسے ماما باندھا ہوا ہو, چلا بھی نہ جائے, بولا بھی نہ جائے, نماز سب پڑھے, تہجد تک پڑھے, وظیفہ کرے, ذکر کرے, یہ ہوتا ہے نا متقی پرہیزگار جو ہوتا ہے. وہ ان کے لیے کہتا ہے کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں, یہ قوم بھی یتقون. اب آئیے عزیزان ایمان, ان سب سے آگے درجہ ہمارے ہاں علماء کرام, اٹھتے بیٹھتے آپ یہ لفظ علماء کرام, علماء کرام. قرآن میں کہاں آیا ہے علماء کرام, کن لوگوں کے لیے آیا, اس سے پوچھنا چاہیے. لیکن یہ اسی لیے تو قرآن کو آگے آنے نہیں دیتے کہ حبشی کو اس آئینے میں اپنا بہت بگڑا ہوا چہرہ نظر آتا, وہ شیشے کو توڑ دیتا, انہوں نے قرآن کے شیشے کو توڑ دیا ہوا ہے, چہرہ ہی نظر نہ آئے. سنیے عزیزان ایمان بڑی اہم آئے, پہلے لکھ لیجئے اور اگر ہے قرآن سامنے تو نکال لیجئے, 35/27-28 علام تارا ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها, کیا ان لوگوں تم نے کیا اس پر کبھی غور نہیں کیا, کرا لفظ آتا ہے جو چیزیں دیکھی جائے سامنے, ان چیزوں پہ تم نے غور و فکر نہیں کیا, مشاہدہ نہیں کیا, مطالعہ نہیں کیا, اس پر ایکسپریمنٹس نہیں کیے, تجربے نہیں کیے, سب چیز ایک طرف کے اندر آ جاتی ہے کہ خدا نے بادلوں سے کس طرح سے بارش برسائی, کبھی غور کیا ہے اس کے اوپر, یہ قانون کیا ہے جس کی روح سے بارشوں سے بارش ہوتی, بادلوں سے بارش ہوتی, پھر اسی پانی سے ایک ہی زمین سے مختلف قسم کے رنگا رنگ کے پھولوں والے, انواع و اقسام کے پھلوں والے اس میں سے پودے پیدا کر دیے, اسے کبھی اس پہ تم نے غور نہیں کی, یہ علم کیا ہے. آپ کے کوئی طالب علم میری تغلیظ نہ کر دے, غالباً باٹنی کہتے ہیں اس کو, یہ جو حصہ ہے نباتات سے متعلق جو ہے وہ بارشوں والا جو حصہ ہے وہ تو ہے ہی دوسرا, پتہ نہیں علم الاخلاق میں وہ آتا ہے یا کسی دوسرے میں آتا ہے. پہلی چیز تو یہ آئی, بارشوں کے برسنے کے اندر جو قاعدہ مقرر ہے, پانی سے جو پودے پیدا ہوتے ہیں ان میں پھول لگتے ہیں, ان میں پھل لگتے ہیں, مختلف قسم کے کیوں لگتے ہیں, اور ومن الجبال جدد بیز و حمر مختلف الوان, یہ ایک ایسی چیز سامنے لایا قرآن جس کی طرف عام طور پر نگاہ ہی نہیں جاتی, کہا یہ پہاڑ تمہارے سامنے کھڑے ہیں,
ٹھیک ہے پہاڑ ہے, تم یہی کہو گے بہت اونچا ہے, کسی کے متعلق کہو گے تو بڑا خشک ہے, کسی کے متعلق اس سے کہتے ہیں کہنے لگے نہیں, ان کے علاوہ دیکھنے کی اور بھی چیز ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں سائنس کی نئی چیز ہے, پہاڑوں کے متعلق علم, چٹانوں کے متعلق علم, پتھروں کے متعلق علم, یہ سائنٹسٹ آج بتا رہے ہیں کہ پہاڑوں میں اور پتھروں میں مختلف لیئرز ہوتی ہیں, مختلف رنگوں کی, کچھ سفید, کچھ سرخ, کچھ سیاہ. تو ہم آپ تو ان کو صرف یہی دیکھتے ہیں کہ وہ کالا سا پتھر ہے, یہ سفید ہے, سنگمرمر ہے. ان سائنٹسٹ جتنے بھی یہ ہیں, ان سے پوچھئے, وہ ایک ایک لیئر سے اس کی تاریخ پوری بیان کرتے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ اسکالر کی جماعتوں کی جماعتیں لگی ہوئی ہیں یہ چیز دیکھنے کے لیے. پہاڑوں کے اندر جو مختلف رنگوں کی لیئرز نظر آتی ہیں, آپ کہاں ان پہاڑوں کے اوپر تم نے کبھی غور کر کے دیکھا کہ ان میں جو مختلف رنگوں کی لیئرز ہوتی ہیں ان کے اندر کتنے کتنے بڑے حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں, یہ بھی کبھی دیکھا ہے تم؟ بغرابی وہ سود, ہاں یعنی کالے رنگ کے بھی وہ ہوتے ہیں. وامن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ کذلک, خود انسانوں کی دنیا میں تم نے کبھی غور کیا ہے؟ مختلف نو کے انسان, مختلف نسل کے, مختلف رنگ کے, مختلف زبانوں کے, اور یہ جتنی بھی جاندار مخلوق ہے کرائے عرض کے اوپر, کبھی ان سے بھی ریسرچ کیا ہے تم نے ان چیزوں؟ تم نے نہیں کیا. کہا یاد رکھو, ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کرنے والے غور و فکر کرنے والے وہ لوگ ہیں. انما یخش اللہ من عباده العلماء, یہاں لفظ آیا علماء, یہ علماء وہ ہیں کہ جن جو ان حقائق کی ریسرچ کے بعد جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اس سے خدا کی عظمت اور کبریائی کا تصور کر کے کانپ اٹھتے ہیں. وہ لوگ علماء کس چیز سے وہ کانپ اٹھتے ہیں؟ یہ دیکھ کے کہ ان اللہ عزیز الغفور, کہ خدا کتنی قوتوں کا مالک ہے اور پھر اس نے ان کی حفاظت کا سامان کیا کر رکھا ہے. یہ دونوں چیزیں یہ لوگ دیکھتے ہیں. یہ علماء کا لفظ جہاں آیا ہے آپ غور کیجئے. آپ راز کی بات تھی ہمارے دوست نے یہ کہی, میں نے یہ علماء آیا ہے, علماء کرام نہیں آیا. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے, کہنے لگا تمہیں پتا کرام کیا؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا کرم دی جمع ہے. جی ہمارے علماء کرام ان کی مثال آپ کی, یہ جب نیا نیا لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا, یہ منقسم ہندوستان کی بات ہے, 1940 میں ادھر آیا تھا, تو یہاں تو یہ چیز ہے کہ جو چیز بھی اس طرح سے آئے پہلی بات تو ان سے پوچھی جاتی ہے نا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یعنی یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. یہ بات نہیں, یہ تو دنیا داروں کی باتیں ہیں نا, پہلی بات یہ پوچھی جاتی. مفتی محمد شفیع دیر رحمہ مرحوم ہو گیا دیوبند کے, وہ مفتی اعظم اس زمانے میں, پھر ہندوستان میں تشریف لے آئے تھے, کراچی میں تھے, تو دو برس تو ان کا انتقال ہوا. ان سے پوچھا گیا کہ اس کے متعلق کیا ارشاد ہے کہ یہ اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز, تو انہوں نے کہا کہ فتویٰ دینا ہے اور فتویٰ بڑا اہم ہے, شرعاً جائز اور ناجائز کا, حلال اور حرام کے چیز کو طے کرنا بڑی مشکل کی بات ہے, تو تحقیق کے بعد میں ایسا کر سکتا ہوں. انہوں نے تحقیق شروع. بھوپال ہائی اسکول کے ایک سائنس ماسٹر تھے, ماسٹر برج نندن لال ہندو, ان کو انہوں نے ریفر کیا کہ اس کے متعلق آپ کی تحقیق کیا. اس نے کہا کہ یہ بات تو میں بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا کہ بولنے والے کی اصلی آواز آتی ہے یا دوسری آواز بن کے آتی ہے, تحقیق تو میں نہیں کر سکتا. یعنی ان کے ریفر کیا ماسٹر برج نندن لال, سائنس ماسٹر ہائی اسکول کا ہندو. اس نے یہ دیا اپنے تحقیق کا نتیجہ, انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں سر. پھر یہ بات بیان رہی عبادات کے لیے تو اس کا استعمال نہ جائے, تحقیق ہوگی نہیں. اور چند ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ تک میں اور ہر مسجد کے اندر امام کے سامنے تک میں سجدے میں جاتے ہوئے اور طرح کی چوکی کھڑے ہوتے ہوئے اور سب کے سامنے تھا, مفتی صاحب کے بھی سامنے ہوا تھا. ہمارے ہاں سے جو مفتی اعظم یا علماء کرام ہیں, کائناتی علوم میں ان کی یہ کیفیت, آج بھی ان سے اگر پوچھا جائے کہ ایک سوئی کیسے بنتی ہے, انہیں علم نہیں. انہیں تو شک یہ بھی علم نہ ہو کہ سوئی کتوں ملتی ہے, انہوں نے مریض لے آگے دن ہوتا. قرآن یہ کہتا ہے علماء کے متعلق کہ یہ ہیں وہ علماء, اور کہتا ہے یہ ہیں کہ جو پہچانتے ہیں کہ خدا کی عظمت اور کبریائی کیا ہے, کاپ اٹھتے ہیں ان چیزوں سے. آپ کے سامنے ہے بارش کا, بادلوں کے علم، پودوں کے علم، پھلدار درختوں کے علم، پہاڑوں کے علم، انسان کے علم، حیوانات کے متعلق علم، یہ تمام علوم جو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج جتنے بھی علوم یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی شک کے اندر ہی آ جاتے ہیں. علوم کرنے کے بعد جو اس نتیج پہنچتے ہیں کہ تو واقعی عظیم ہے بھی ہے، کہا علماء کہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دانش کو کی کے سامنے کام اٹھتے ہیں. یہ لفظ آیا علماء کا لفظ قرآن، اگلی چیز کے اندر مجھے پھر آنا چاہیے. یہاں تو میں بات کروں گا، کچھ قرض کرنے کے بعد تو یہ کہا ہے نا کہ یہ لوگ ہیں جو خدا کی عظمت سے بالکل کانپ اٹھتے ہیں، اس کی عظمت بے نقاب ہو کے ان کے سامنے آتی ہے. کہا اور یہ لوگ جو یہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس قسم کے افسانے ہیں، جانتے نہیں ہیں، یا عملاً اس کے اوپر یا عمل اس کے اوپر کر کے خود تحقیق نہیں کرتے. الا انہم فی دریت من لقاء ربی، وہ کون انسان ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میں خدا کو اپنے سامنے بے نقاب دے دوں. خدا مخصوص شکل میں تو سامنے آ ہی نہیں سکتا، لا تدرک الابصار قرآن نے کہا، کوئی نگاہ اس پر دیکھ نہیں سکتا. پیغمبر کی نگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ دیا گیا کہ لن ترا، دیکھ نہیں سکتا. تو اس اعتبار سے تو یہ نہیں ہے کہ خدا کسی کے سامنے بے نقاب ہو جائے، سامنے آ جائے، ملاقات جسے کہہ دیا. کہا کہ یہ لوگ جو ان حقائق سے انکار کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ خدا کے خدا سے تو نہیں، سنیے میں لکھا کا ترجمہ کروں، خدا سے ملاقات ہونے کے انکاری ہیں حقیقت. تو خدا سے ملاقات اب ایسے کہتا ہے یہ لوگ جب یہ تحقیق کرتے ہیں اور ایک ایک حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے تو جو خدا کا قانون بے نقاب ہو کے سامنے آتا ہے، یہی تو خدا سے ملاقات ہے، ان کے سامنے خدا آ جاتا ہے. یہ صحیح کوٹیڈ میں کہوں گا، لکھا ہے بے نقاب دیکھ لیتے ہیں، خدا کو بے نقاب دیکھ لیتے ہیں. جو ان چیزوں کے سامنے کے اوپر نہیں آتے وہ ہیں جو منکر رہتے ہیں خدا سے، نقاب سے، خدا قیام میں سامنے ہونے کے ملاقات سے. بڑی اہم چیز ہے، ایک حوالہ اور لکھ لیجئے، وقت تھوڑا ہے. لقائے رب ایک یعنی قیامت میں خدا، بندہ، اعمال، سب کچھ، وہ ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ لقاء کہاں کہا ہے قرآن نے؟ آپ یہ تو دیکھیے، وہ تو ان علوم اور ان کے متعلق انکشافات اور ریسرچ اور تحقیقات کے بعد جو نتائج سامنے آتے ہیں وہاں کہا ہے کہ جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ در حقیقت خدا سے ملاقات ہونے سے انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے خدا نہیں آتا. 13:2, 2, 3, 4, 5 آیتیں ساری اسی کے اوپر ہیں، لیکن آیت 2 میں اللہ الذی رفع السماوات بغیر امر ترونہا، یہ کرے دیکھو تو تم، کوئی چیز بھی نیچے جب تک اس کے ستون نہ ہو، ستون نہ ہو کھڑی نہیں رہ سکتی. پتہ یہ ان کے نیچے بھی ستون ہیں، لیکن وہ ستون وہ ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے. کشش شکل کے متعلق یہ کہنا، وہ ستون جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، خدا ہی کہہ سکتا بند رہو نا. سمستوا اعلی درش، اور پھر وہ کنٹرول، ان تمام کائنات کا مرکزی کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. وسخر شمس والقمر، اتنے اتنے عظیم کروں کی تو انہوں نے وہ لگانے دے گئے، جیسے کہتے ہیں کہ جکڑ رکھا ہے ان زنجیروں کے اندر اس نے. کل ججری لاجری مسمہ، تمام کی تمام ایک مدت معینہ کے لیے سرگرم عمل چلے جا رہے ہیں. یہ سب یدبر الامر، وہ تدبیر امور کرتا ہے، وہاں سے ڈائریکٹ کرتا ہے ان چیزوں کو. یہ فصل الایا، اور تمہارے لیے ان باتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. کیوں کرتا ہے تفصیل سے بیان؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ خدا کو سامنے دیکھا جا سکتا ہے. لقاء رب، ایک ہی شبہ جو ذہن میں آپ کے آئے گا وہ اسی وقت اس کو ظاہر کر دینا چاہیے. قرآن نے کہا ہے کہ مومن وہ ہیں جو خارجی کائنات، اور پھر میں ابھی انفسکم کی طرف نہیں آیا، انسان کے اپنے اندر کی داخلی دنیا، یہ اس کا آغاز ہمارے دور میں ہوا ہے زیادہ، اصل میں جس کو سائیکالوجی کہتے ہیں. بڑی تیزی سے گل آگے جا رہا ہے اور عجیب چیزیں اس کی عزیزان من سامنے آ جاتی ہیں. شاید میں نے پہلے بھی کبھی کہا ہو، اب جی چاہتا ہے کچھ زیادہ عرصہ زندہ رہنے کے لیے کہ ان کی تحقیقات جو ہے وہ سامنے آئے. ایک ایک بات جو اس وقت تک میرے سامنے آتی ہے، قرآن کی ہر آیت کی تفسیر بنتی چلی جاتی ہے. ابھی یہ ان کی تحقیق، آسمان ہل گئے کعبے کو سنم خانہ. قرآن نے کہا ہے خارجی کائنات تک میں ابھی رہ رہا ہوں, ان میں تحقیق کرنے والوں کو مومن کہا, قرآن نے ان کو متقی کہا, قرآن نے ان کو یقین دہرانے والا کہا. تو ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ اصل پھر جو مومن اور متقی اور یوقنون والے تو مغرب کی قومیں ہوئی ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ تحقیق کر کے یہ کچھ کر دیا. قرآن نے کہا کہ یہ پہلی شرط ہے جو مومن کی میں نے کہا. اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے, دو شرطیں پوری ہوتی ہیں تو پھر مومن ہو سکتا, دو میں سے ایک بھی نہیں ہوتی تو وہ مومن نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ یہ فطرت کی قوتوں کو اس طرح مسخر کرے, انہیں خدا کے بتائے ہوئے اقدار کے مطابق استعمال کرے نوع انسانی کی منفعت کے لیے, یہ دوسری شرط ہے مومن ہونے کی. اگر صرف قوت ہے اور یہ دوسری شرط نہیں ہے, اس کا استعمال خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے, تو وہ چنگیز ہے, ہلاکو ہے, فرعون ہے, قوت تو ہے, استعمال غلط ہو رہا ہے. بہرحال محبوب اور محتاج تھے یہ فرعون اور چنگیز جو تھے, وہ ان سے بہرحال بہتر تھے, قوت رکھتے تھے نا, لیکن مومن نہیں استعمال. جن کے پاس یہ قوت ہی نہیں ہے ان کے لیے استعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. وہ جو اس نے کہا کہ روپے کو جہاں استعمال کرو جہاں استعمال نہ کرو, اس کے لیے ہے نا, جس کے پاس روپیہ ہے, جس کے پاس گزری ہے پیسہ ہی نہیں ہے, اس کے لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہاں استعمال کرو کہاں نہ کرو. اب تین کیٹیگریز ہمارے پاس آ گئی. ایک تو مغرب کی اقوام جنہوں نے کائنات خارجی کائنات میں غور و فکر کے بعد خدا کی نشانیاں دیکھی, وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا, لیکن اس تصویر فطرت کے بعد ان قوتوں کو استعمال اپنی مرضی کے مطابق کیا, اپنے مفاد کے لیے کیا, اپنے اغراض کے لیے کیا, دوسروں کی ہلاکت کے لیے کیا, کمزوروں کا خون نچوڑنے کے لیے. کہا اس حد تک تو وہ ایمان والے کہ انہوں نے ان کائناتی قوتوں کو مسخر تو کیا, لیکن یہ چیز کہ ان کا استعمال اس کے مطابق نہ کیا, اس لیے وہ بھی اس دنیا میں جہنم کے اندر ہی رہتی. اس کا استعمال کرنا نہایت ضروری ہے اس کے مطابق جو خدا نے کہا. ایک کیٹیگری ان کی ہو گئی, یہ یورپ کی ہے. ایک کیٹیگری ان کی تھی جنہوں نے کائناتی قوتوں کو مسخر کیا, خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو صرف کیا. یہ ہے جماعت جو حقیقت میں مومنین کی جماعت کہلاتی ہے, صحابہ کی جماعت کہلاتی ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں, اس دو کیٹیگری ہو گئی. تیسری کیٹیگری ان کی ہے کہ جنہوں نے نہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا, نہ ان قوانین کا مشاہدہ کیا, نہ اس نتیجے نکلے. جب انہوں نے یہ کیا ہی نہیں ہے تو اگلا سوال کہ ان قوتوں کو وہ استعمال کس طرح سے کرے پیدا ہی نہیں ہوتا. اب ان کو کیا کہیں؟ یورپ کی قوتوں کو تو آپ کافر کہہ دیجیے گا. وہ جنہوں نے فطرت کی قوتوں کو قرآن کے مطابق صبر کیا ان کو مومن کہہ دیجیے گا. یہ جو تیسری کیٹیگری ہے کہ جنہوں نے نہ ان میں کسی طرح غور و فکر کیا سائنٹیفک, نہ قوتوں کو مسخر کیا, آگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو کہیں گے دور حاضرہ کے مسلمان, نہ ہی کوئی نہیں ہو. میاں جس طرح وہ قلعہ محلہ کی بیگمات جو تھی سورہ یاسین کا نام نہیں دیتی تھی نا, کہ بڑی منحوس ہے, آپ کو پتا ہے ننانوی صورت اس کو کہتی تھی, یہ نہ ہی کوئی نہیں. ہم اس کیٹیگری میں ہیں عزیزان من, جن کا انسانوں کی دنیا کے اندر نام کوئی نہیں ہو, فطرت کی قوتوں سے محروم, اور جب ان سے محروم تو اقدار خداوندی کے مطابق ان کا صرف کرنا یہ سوال ہی نہیں. یہ ساری باتیں جو چل رہی ہیں, اسلامی نظام کیا ہوتا ہے, قرآن کا معاشی نظام کیا ہے, یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے یہ ساری قوتیں اکٹھی کر کے رکھی ہیں, پھر سوچتے ہیں ان کا استعمال کیسے کیا جائے. اسلام جہاں آئے گا, اور وہ جب یہ چیزیں نہیں ہیں اکٹھی نہیں, ان کے لیے کون؟